الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين والعاقبة للمتقين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، صدق الله العظيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین محترم، قرآن مجید نے سورہ البقرہ کی بالکل ابتدا میں اپنا تعارف کروایا اور یہ بتایا کہ اس عظیم الشان کتاب سے کون فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ارشاد پاک ہوا، الف لام میم یہ ایک کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. آج کے دور میں جہاں بظاہر علم ترقی اور عروج کی بلند منزلوں کو چھو رہا ہے اور کتابوں کی بھرمار ہے، لائبریریاں، کتب خانے، علم کے مراکز، تحقیق کے سینٹر اور علم کی بلندی اور علم کے عروج کے اس ماحول میں قرآن مجید اپنے آپ کو ایک کتاب کے طور پر جب پیش کرتا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب کی مانند یہ ایک کتاب ہے، اور کیا یہ بھی ایک ایسی کتاب ہے جس کی بنیاد انسان کے اپنے حواس خمسہ، اپنے مشاہدے، اپنے تجربے اور اپنی سوچ اور فکر پر ہو، یا یہ کوئی اور طرح کی کتاب ہے. تو اس سلسلے میں ہم اہل ایمان کو یہ رہنمائی دی گئی کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، اور اس کی بنیاد مخلوق میں سے کسی کے مشاہدے اور حواس خمسہ پر نہیں رکھی گئی. اگرچہ کتابوں کی دنیا میں کتابیں بے شمار ہیں، مگر قرآن مجید اللہ کا کلام ہونے کے باعث ایک ایسی کتاب ہے کہ جس میں نہ کوئی تضاد ہے، نہ کوئی تناقص ہے، نہ کوئی ضعف ہے، نہ کوئی عیب ہے، نہ کوئی خامی ہے، اور نہ کوئی کمزوری ہے. ایک ایسی کتاب کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے نازل کیا. سورہ الرحمن کے بالکل آغاز میں فرمایا کہ وہ رحمان علم القرآن، جس نے قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان، انسان کو تخلیق کیا. گویا کہ انسان کے پیدا ہونے سے بھی پہلے قرآن مجید کا علم اور اس کی تعلیم کا تذکرہ اس بات کی اہمیت کو واضح کرتا ہے کہ انسانی تخلیق کی اس کی تخلیق سے بھی پہلے جو ضرورت ہے وہ قرآن مجید ہے. چنانچہ یہاں یہ فرمایا، یہ ایک کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، جس کی حفاظت کا اللہ نے خود ذمہ لیا، اور اس ذمہ داری کا نظام آج قرآن کی سچائی، اس کی صداقت اور اس کے مبنی بر حق ہونے کی طرف دعوت دے رہا ہے. اگرچہ کتابوں کی دنیا میں किताबें न जाने कैसे कैसे महफूज रखी जा रही हैं, लेकिन ये वो किताब है कि जिसे अल्लाह ताला ने इंसानी सीने की किताब बनाया है। और आज हिफ्स का एक निज़ाम इस उम्मत के अंदर जो हर गोशे में, हर बस्ती में, हर आबादी में जारी और सारी है, हमें कुरान मजीद की मौजज़ाती कैफियत की तरफ गौर व फ़िक्र की दावत दे रहा है। कौन है कि जो इस निज़ाम को चला रहा है, और किसने ये कुरान अता किया और साथ इसकी हिफाजत का हक अदा कर दिया। अगरचे मादियत और दीगर मसाइल के बायस मुसलमानों के अहदाफ और तरजीहात तब्दील हो गए, लेकिन आज भी वो बस्ती ढूंढना मुश्किल है कि जहां मुसलमान रहते हों और उनके बच्चे इस किताब अज़ीम शान की तिलावत ना करते हों, इसे हिफ्स ना करते हों। और मैं ये सोचता हूँ और हम ये दावत देते हैं कि सब अहले ईमान इस बात पर गौर करें कि छोटी छोटी डिग्रियों के लिए अखबारात के अंदर आसामियाँ और वैकेंसियाँ आती हैं, और बिलअमूम कुरान मजीद के लिए और कुरान मजीद को हिफ्स करने वाले के लिए मादी तौर पर कैरियर और मुस्तकबिल और आसामी के मौके बिलअमूम नहीं होते, लेकिन ये एक ख़ास किताब है कि गरीबों की बस्तियां हों या अमीर मुसलमानों की आबादियां हों, छोटे छोटे मासूम बच्चे 7 साल 6 साल की उम्र से लेकर 10 से 15 साल तक की उम्र के बच्चे सुबह सवेरे उठते हैं और इस किताब को ज़बानी याद करते हैं। और किस तरह से याद करते हैं, एक तो वो बच्चे हैं जिनकी ज़बान ही अरबी है, लेकिन एक बड़ी तादाद उन बच्चों की है जो इस ज़बान को नहीं जानते, उनके इर्द गिर्द के माहौल के अंदर ये ज़बान समझी नहीं जाती, ये ज़बान बोली नहीं जाती, इस ज़बान से लोग शनासा नहीं हैं। लेकिन ये एक ज़िंदा मौजज़ा है, एक ऐसी अजीम शान किताब कि जिसे अल्लाह ने सीनों की किताब बनाया, और उसका नतीजा ये है कि छोटे छोटे मासूम बच्चे नखल नज़ल न ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफिज़ून, अल्लाह फरमाते हैं कि हमने इस ज़िक्र को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इसकी ताईद हिफ्स करने वाले बच्चों की ज़िंदगियों से हो रही है कि एक ऐसी ज़बान जो अरबी है जिसे वो नहीं जानते, उनके ख़ानदान की ज़बान नहीं है, न सिर्फ उस ज़बान में कुरान मजीद के 30 पारों और 114 सूरतों को वो याद कर लेते हैं, बल्कि याद भी रखते हैं। और मादी एतबार से मादी सोच रखने वाला इंसान इस मौजज़े पर गौर करे तो उसका दिल, उसका जहन राय हदायत के लिए खुल जाए कि हाफिज़े कुरान के लिए बिलअमूम वैकेंसियाँ और असामियाँ नहीं हैं, लेकिन नामानूस ज़बान के अंदर 1 अरब और 40 करोड़ मुसलमान उम्मत की बस्तियों में ये एक ज़िंदा मौजज़ा किताब है कि बच्चे सिर्फ याद ही नहीं करते, उसे याद रखते भी हैं। और किताबें बड़ी शानदार होती हैं, एक दफ़ा पढ़ा जाता है, 2 दफ़ा पढ़ा जाता है, 3 दफ़ा, 10 दफ़ा, उसके बाद तबीयत उकता जाती है। और ये अजीम शान किताब है कि जिसको इसका शौक़ और लुत्फ़ अता कर दिया जाता है, ऐसे खुशनसीब बेशुमार हैं कि जो इस किताब को बार बार पढ़ते हैं और पढ़ते ही रहते हैं, और उनकी तबीयत में उकताहट पैदा नहीं होती, बल्कि वो मज़ीद पढ़ने की तलब और प्यास और आरज़ू अपने सीने के अंदर मौजूद पाते हैं। बार बार पढ़े जाने वाली किताब अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात को बनी नौ इंसान तक पहुँचाने वाली किताब, ये आम किताब नहीं है, ये एक ख़ास किताब है। किताबों की दुनिया में जिन जिन मजामीन की किताबें पेश की जाती हैं, उन किताबों को पेश करने वाले इंसान अगरचे बड़े बड़े दावे करते हैं, बड़े बड़े नज़रियात और अफकार को पेश करते हैं, लेकिन चाहे वो फिज़िक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, चाहे वो साइंस की कोई किताब हो, या वो समाजी उलूम यानी सोशल साइंसेस हो, सोशियोलॉजी, سائیکالوجی، اکنامکس، پولیٹیکل سائنس یا کوئی اور علم ہو، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس کے پیش کرنے والے کا کردار اور اس کے افکار ایک ہی طرح سے ہوں، یا پیش کرنے سے پہلے کسی کتاب کے پیش کرنے والے نے اپنے کردار کو اور اپنی سیرت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا ہو، جس طرح صاحب قرآن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید پیش کرنے سے پہلے اپنی ذات کو پیش کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے رنگ برنگ نظریات، افکار، عقائد اور تھاٹ پیش کرنے والے مفکرین، فلاسفہ اور بڑے بڑے دانشور بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں، لیکن ان کی اپنی زندگی اور طرح کی ہوتی ہے اور ان کے افکار اور طرح کے ہوتے ہیں، لیکن یہ قرآن مجید ہے جس کے پیش کرنے والے کے بارے میں سب سے قریب سے مشاہدہ کرنے والی ہستی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے گواہی دی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیا ہیں، آپ کے اخلاق تو قرآن ہیں۔ گویا کہ کوئی قرآن کو عملی شکل میں دیکھنا چاہتا ہے تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرے۔ پھر اس سے آگے بڑھ کر کتابوں کی دنیا کے اندر قرآن مجید ایک معجزہ اور خاص کتاب ہے کہ جو کتابیں پیش کی جاتی ہیں ان کتابوں کے اندر ایک ہی طرح کی باتیں نہیں ہوتیں، بعض اوقات تضادات پائے جاتے ہیں، اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی مفکر اور ایک ہی مصنف اپنے مخصوص علم کے اندر ایک خاص وقت میں ایک بات کہتا ہے، کئی برس تک اسی بات کا اظہار کرتا ہے، اپنی کتاب لکھتا ہے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد یہ کہتا ہے کہ پچھلے دور میں مجھے غلطی لگی تھی، اب میں نے نئی ریسرچ کی ہے اور تحقیق کے نتیجے میں اب میری نئی تھیوری اور میری نئی فکر یہ ہے، لیکن ذالک الکتاب، یہ ایک کتاب ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جن نظریات، جن افکار اور جن تھیریز کو اس قرآن مجید نے پیش کیا ہے ان کے اندر کوئی شک نہیں ہے، کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک ایسی سچائی کی طرف دعوت دیتی ہے جس سے بڑی سچائی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، اور یہ ایک زندہ معجزہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو حقیقت اور جو فکر، جو نظریہ، جو عقیدہ پہلے انسان اور پہلے پیغمبر جناب آدم علیہ السلام نے پیش کیا اور ان کی تائید میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک 124,000 پیغمبر اور رسول آئے، سب نے وہی نظریہ پیش کیا، سب کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، سب کہتے تھے کہ رسول خود نہیں بنتا، اللہ کی طرف سے منتخب کیا جاتا ہے، سب کہتے تھے کہ دنیا متاع غرور ہے، دنیا دھوکہ ہے، اور حقیقی منزل جنت ہے یا دوزخ ہے، اور انسان کے اعمال کی بنیاد پر روز جزا ہے، اور روز جزا کیا ہے کہ جس دن انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، سب ایک ہی طرح کی تھیوری پیش کرنے والے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتابوں کی دنیا کے اندر اس آسمانی کتاب کے علاوہ کون سا علم اور کون سی کتاب ایسی ہے کہ جس کے پیش کرنے والے کسی ایک فکر اور کسی ایک نظریے پر 100 سال کے لیے بھی اکٹھے ہوئے ہوں۔ آج درس گاہوں میں، تعلیمی اداروں میں، علمی مراکز میں، ریسرچ کے اداروں میں کتابوں کی دنیا پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ جس کتاب کو چاہو اٹھاؤ، اس کا پہلا باب یہ بتاتا ہے کہ کسی خاص مضمون کو ڈیفائن کرنے میں، اس کی تعریف کرنے میں مفکرین کا اتفاق نہیں ہے، یہ نفسیات ہے، اور اس کی ڈیفینیشن میں فلاں یہ کہتا ہے، فلاں وہ کہتا ہے، اور فلاں وہ کہتا ہے، یہ سوشیالوجی ہے، یہ فلاں مضمون ہے، جس مضمون کو ہم اٹھاتے ہیں اس کو ڈیفائن کرنے میں، اس کی تعریف متعین کرنے ہی میں مفکرین اور دانشوروں کے درمیان اختلاف ہے۔ ذالک الکتاب، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے پیش کرنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور اسی حقیقت کی جانب بلا رہے ہیں جس کی طرف 124,000 پیغمبروں نے بلایا، اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان پیغمبروں کی آپس میں ملاقات ثابت ہے؟ نہیں، ان کی ملاقات نہیں ہوئی، یہ الگ الگ زمانوں میں اور الگ الگ زبانوں میں، الگ الگ نسلوں میں، الگ الگ علاقوں میں مبعوث کیے گئے، کسی کا علاقہ، کسی کی قوم اور ہے، کسی کی اور ہے، ان کی ملاقات نہیں ہے، ان کے درمیان زمانے کا فرق ہے، لیکن سب ایک توحید، ایک رسالت اور ایک روز معاشر کی طرف دعوت دینے والے۔ یہ بات روز روشن کی طرح واضح کر رہے ہیں کہ ذالک الکتاب، یہ ایک کتاب ہے، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ چنانچہ ترتیب کے اعتبار سے سورہ البقرہ ہی کے آغاز میں اس سب سے بڑی حقیقت کو اس لیے واضح کیا گیا کہ قرآن مجید سے جس کا واسطہ پڑے وہ یہ سمجھ لے کہ یہ مخلوق اور کسی انسان کا کلام نہیں ہے۔ اس کی عجیب و غریب شان ہے، اس کا اعجاز ہے، اس کا امتیاز ہے، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کتاب میں آگے بڑھنے سے پہلے اپنے دل سے شک کے کانٹے نکال لے، اور یہ نہ سمجھے کہ کسی انسان نے اسے تخلیق کیا یا کسی انسانی مشاہدے اور تجربے کا حاصل یہ قرآن مجید ہے کہ آج ایک بات کی جائے تو کل دوسری بات کی جائے، نہیں، بلکہ 30 پارے اور 114 صورتیں ایک ہی سچائی کے منبع سے انسانوں تک آنے والی حق کی اور سچ کی عدل کی گواہی دینے والی آیات، بیان آیات، ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے معاون ثابت ہوتی ہیں۔ لہذا اس میں کوئی شک نہیں، گویا کہ جو اس سے فائدہ اٹھانا چاہے، اس کے ساتھ جڑے، اس سے رابطہ کرے تو اپنے دل میں یقین کے دیپ جلائے اور یہ سمجھے کہ وہ علم کے اس منبع اور مرکز کے ساتھ جڑ رہا ہے کہ جس میں تضاد کا، ضعف کا، عیب کا اور کمزوری کا کوئی امکان نہیں ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں قرآن مجید یہ حقیقت سمجھانے کے بعد یہ کہتا ہے کہ ہدل للمتقین، یہ ہدایت ہے کن لوگوں کے لیے؟ متقین کے لیے۔ سامعین کرام، ایک طرف تو قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، لیکن یہی قرآن مجید یہ بھی کہتا ہے ہدل للناس، یہ ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے۔ بظاہر یہ دو مختلف باتیں ہیں، لیکن علماء کرام نے، مفسرین کرام نے ہمیں رہنمائی دی ہے کہ اپنے عمومی دائرہ کار کے اعتبار سے قرآن مجید صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، تمام بنی نوع انسان کے لیے ہے، چاہے وہ کسی مذہب سے، کسی عقیدے سے، کسی نظریہ سے تعلق رکھتے ہوں۔ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہے، وہ ان کے سامنے حق کو اور باطل کو واضح کرتی ہے، سچ کو اور جھوٹ کو واضح کرتی ہے، اور حق کو لوگوں کے سامنے ان کی فلاح اور ان کی کامیابی کے لیے پیش کرتی ہے، اور باطل کا اور جھوٹ کا پردہ چاک کرتی ہے، اور انہیں کائنات کی سب سے بڑی سچائی توحید کی طرف دعوت دینے والی کتاب ہے، اور اس کے مخاطب تمام انسان ہیں۔ جب تمام انسان اس کے مخاطب ہیں تو پھر اس کے بعد اس بات کی گنجائش کیسے رہ جاتی ہے کہ ہم مسلمانوں میں سے بعض کا بعض مسائل پر کوئی خاص نقطۂ نظر ہو اور کوئی خاص مسلک ہو تو ہم قرآن مجید کو اس نیت کے ساتھ کھولیں کہ اس سے اپنے موقف کو اور اپنے مسلک کو حق اور سچ ثابت کرنا ہے، اپنی جماعت کے اور اپنی تنظیم اور اپنے گروہ کے حق میں ہم نے دلائل اکٹھے کرنے ہیں، شاید یہ نقطۂ نظر قابل اصلاح ہے۔ قرآن مجید تو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے، اسے اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھنا چاہیے اور اللہ سے رہنمائی مانگنی چاہیے، اور اس کے منتخب حصوں کو اپنی گروہی اور اپنی جماعتی وابستگی ٹھیک ثابت کرنے کے لیے منتخب حصوں کو پڑھنا، انہیں پیش کرنا شاید کچھ صحیح رویہ نہیں ہے۔ عمومی طور پر تمام انسانوں کے لیے یہ حق کو واضح کرتی ہے، ہدایت اپنے لغوی معنوں کے اعتبار سے عمومی طور پر معلومات کو کہتے ہیں، کہ معلومات مل جائیں ٹھیک راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے، یہ اسے واضح کر دیتی ہے، اور جب ہم گروہی اور جماعتی وابستگیوں سے بالا تر ہو کر اسے ہدایت کا منبع سمجھ کر پڑھتے ہیں اور اسے ہدایت کے مرکز اور سرچشمے کے طور پر پیش کرتے ہیں تو پھر یہ انسانی قلوب اور انسانی ذہن پر دستک بھی دیتی ہے اور کھڑکیاں بھی کھولتی ہے اور رائے ہدایت کو واضح بھی کرتی ہے۔ اس کے مخاطب تمام انسان ہیں، لیکن یہاں سورہ البقرہ میں یہ جو فرمایا گیا ہدل للمتقین، کہ اس ہدایت سے متقین اور پرہیزگار فائدہ اٹھاتے ہیں، تو یہ اگلا درجہ ہے کہ جب معلومات مل گئیں جب حق واضح ہو گیا، جب جھوٹ کا اور سچ کا دونوں کا فرق واضح ہو گیا، اور قسمت والوں نے رائے ہدایت کو اختیار کر لیا، تو راہ تقویٰ کا بھی آغاز ہو گیا۔ تقویٰ کا ایک ترجمہ ہمارے ہاں اردو میں یہ کیا جاتا ہے، پرہیزگاری۔ پرہیزگاری کس بات سے؟ جیسا کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تقویٰ گویا کہ ایسے ہے کہ جیسے خاردار جھاڑیوں والے کسی راستے سے انسان کا گزر ہو، جس کے دونوں طرف جھاڑیاں ہوں، اور ان جھاڑیوں کے کانٹے اور ان کی شاخیں انسانی دامن اور انسانی لباس کے ساتھ الجھنے کا اندیشہ ہو، تو انسان اپنا دامن بچا کے چلتا ہے۔ لہذا یہ ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن پر واضح ہو گیا کہ قرآن سچ ہے، قرآن حقیقت ہے، قرآن کامیابی کا زینہ ہے، اور اس قرآن کے ساتھ جڑنا چاہیے، اور انہوں نے جڑنے کا آغاز کر دیا، تو تقوی کا آغاز ہو گیا۔ لیکن یہ تقوی کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور قرآن مجید اس کو کس طرح سے پیش کرتا ہے، اسے جاننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ ہدایت کیا ہے۔ ہدایت ایک معنوں میں معلومات ہیں، جس سے پتہ چل جائے کہ ٹھیک راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے۔ لیکن معذ معلومات کا نام ہدایت نہیں ہے۔ یہاں میں ایک مثال عرض کرتا ہوں کہ معلومات تو ڈاکٹر صاحب کے پاس بھی ہوتی ہیں کہ سموکنگ یعنی سگریٹ نوشی صحت کے لیے اچھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر سے بڑھ کر کون جانتا ہے؟ وہ سگریٹ نوشی پر دوسرے لوگوں کو خبردار بھی کرتا ہے، وہ سگریٹ نوشی پر مضمون بھی لکھ سکتا ہے، وہ سگریٹ نوشی پر ہم سے زیادہ مؤثر لیکچر بھی دے سکتا ہے۔ لیکن یہ عجیب بات ہے کہ اس سے سن کر، اس سے سمجھ کر، اس کی بتائی ہوئی پرہیز کے نتیجے میں بہت سارے مریض اور بہت سارے انسان سگریٹ نوشی کو ترک کر دیں، اور ڈاکٹر خود کلینک پر بیٹھ کر اگر سگریٹ نوشی کرتا ہے، تو یہ ہدایت میں کون سی کمی ہے، اسے سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید اگر ہدایت ہے تو معذ معلومات نہیں ہے، اور تقویٰ معذ معلومات کے حاصل ہونے کا نام نہیں ہے۔ اگرچہ ہدایت علم ہے، ہدایت معلومات ہیں، لیکن معلومات کو اور علم کے تذکرے کو کافی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ یہ ہدایت ان کے لیے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، جس چیز کی اجازت دی گئی اسے اختیار کرتے ہیں، جس چیز سے روکا گیا اس سے رکتے ہیں، جو حلال ہے اس راہ پر چلتے ہیں، جو حرام ہے اس سے اجتناب کرتے ہیں۔ ہدایت ان لوگوں کے لیے۔ چنانچہ ہم نے یہ سمجھا کہ ایک طرف تو یہ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے اور رہنمائی ہے، اور اگر ہم مسلمانوں یہ سمجھ لیا کہ یہ ہمارے گروہ اور ہمارے مسلک کے لیے ہے، اور اسے ایک بڑے پیمانے پر انسانوں کے فائدے کی کتاب نہ سمجھا، تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ نہ کرے کہ قیامت کے دن ہم سے باز پرس اور ہم سے یہ پوچھا جائے کہ یہ تو تمام انسانوں کے لیے اتارا گیا تھا، ان کے لیے ہدایت تھا، اور تم نے ان تک پہنچنے میں جو تمہاری ذمہ داری تھی وہ پوری نہیں کی، بلکہ الٹا اس سے اپنی تدبیر، اپنی رائے اور اپنی حکمت عملی کو ٹھیک ثابت کرتے رہے۔ یہ تو تمام دنیا کے انسانوں کے لیے پناہ گاہ ہے، نعمت ہے، ایک ایسی عظیم الشان کتاب ہے جس کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ رہتی دنیا تک کے تمام انسانوں کو بلا امتیاز رنگ و نسل اس کا پیغام پہنچے، اور یہ پیغام پہنچے جس کی خاص طور پہ اس عہد میں دنیا محتاج ہے، دنیا ترس رہی ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، انسانی تحفظ، امن اور سلامتی کی ضامن ہے۔ یہ کتاب یہ تو نہیں کہہ رہی کہ ایک مسلمان کا قتل سب مسلمانوں کا قتل ہے، یہ تو تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہ کہہ رہی ہے کہ ایک انسان کا قتل سب انسانیت کا قتل ہے، اور ایک انسان کی جان بچانا سب انسانوں کی جان بچانا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں وہ ہدایت ہے، وہ پیغام ہے تمام انسانوں کے لیے، کہ جہاں حقوق العباد کا ذکر ہوا ہے وہاں یہ نہیں فرمایا گیا کہ پڑوسی، ہمسایہ، یتیم، مسکین، بیوہ اور مسافر اور قیدی جتنے لوگ ہیں، یہ اگر مسلمان ہوں تو ان کا حق ادا کرنا ہے، اچھا سلوک کرنا ہے، اور اگر یہ مسلمان نہ ہوں تو ان کے حقوق ادا نہیں کرنے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ہدایت تمام انسانوں کے لیے۔ اور ذمہ داری بنتی ہے کہ تمام انسانوں تک یہ پیغام پہنچے کہ پوری دنیا کو یہ امن کا گہوارہ اور جنت بنا دینے کی ضامن کتاب ہدایت تمام انسانوں کے لیے۔ لیکن دوسرا درجہ جو یہاں بیان ہو رہا ہے کہ ہدایت ملتی کسے ہے، معلومات تو ہو گئیں اور تلاوت بھی ہو گئی، تلاوت سے مجالس کا آغاز بھی ہو گیا، تراویح میں بھی قرآن مجید پڑھا گیا، ختم کی مجلس بھی منعقد ہو گئی، اور قرآت کا مقابلہ اور اس کی محفل بھی ہو گئی، قاری بھی ہو گئے، قرآن کی اکیڈمیاں بھی ہو گئیں، قرآن کی ویب سائٹ بھی ہو گئی، قرآن کی سیڈیز بھی آ گئیں، کیسٹ بھی آ گئے، قرآن کے چینل بھی ہو گئے، اور قرآن کا پیغام اور اس کا ابلاغ تلاوت کی حد تک بڑے پیمانے پر ہونے لگا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کے عین مطابق یہ قرآن زبان تک محدود ہو گیا، حلق سے نیچے نہ اترا، اور مسلمانوں نے بھی یہ سمجھ لیا کہ یہ ماز چند مخصوص وضع قطع رکھنے والے خاص طرح کی بود و باش کے حامل لوگوں کے لیے ایک کتاب ہے، اور باقی انسان اس سے آشنا ہوں یا نہ ہوں اس کی فکر نہ کی، اس کی فکر ہونی چاہیے۔ لیکن جب معلومات مل جائیں تو اس کے بعد ان معلومات کے مطابق جو اپنی زندگی کو اندر سے اور باہر سے، ظاہر سے اور باطن سے ڈھالنے کی جستجو اور کوشش کرتا ہے اسے متقی کہتے ہیں، اسے پرہیزگار کہتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ تقویٰ ایک خاص بود و پاش، وضع قطع، گفتار اور چال ڈھال کا نام ہے۔ بلا شبہ تقویٰ انسان کے ظاہر میں بھی ہوتا ہے، لیکن رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تقویٰ ہاؤنا، اور اپنے سینے کی جانب اشارہ فرمایا کہ تقویٰ تو یہاں ہے، گویا کہ اس کا مقام انسان کا دل ہے۔ اور معزز سامعین، جب دل کی بات چھڑی ہے تو ہمیں اس بات پر قرآن مجید کی یہ آیت جس میں کہا گیا کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے، تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ یہ دل کیا چیز ہے، اور یہ تقویٰ جو دل میں پیدا ہوتا ہے، سینے میں پیدا ہوتا ہے، اس میں یہ کیسے پیدا ہو جاتا ہے۔ جہاں تک اس دل کا تعلق ہے، تھوڑا سا پڑھا لکھا فرد بھی جانتا ہے کہ یہ دل انسان کے وجود میں، اس کی زندگی میں سب سے اہم عضو ہے، اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہر عضو کا ڈاکٹر فی زمانہ الگ الگ ہے، لیکن سب جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ اہم ہارٹ سپیشلسٹ کو سمجھا جاتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی کا دماغ نہ ہو، آنکھیں نہ ہوں، کان نہ ہو، اس کے بازو کٹ جائیں، اس کی ٹانگیں کٹ جائیں، اس کا کوئی عضو نہ رہے، تو وہ معذور تو ہو جاتا ہے، زندگی مشکل تو ہو جاتی ہے، لیکن زندہ رہتا ہے۔ مگر یہ دل ایک ایسا عضو ہے جس کے دھڑکنے سے اور جس کے موجود رہنے سے انسانی زندگی کا تحفظ ہے، انسانی زندگی کی ضمانت ہے، سب سے اہم عضو ہے۔ اور انسان نے اس کی اہمیت کو اجاگر کیا، اس کو سمجھا، سمجھنے کا حق ادا کر دیا۔ آج یہ دل ہے، ایسی مشین ہے جس سے ای سی جی کر کے اس دل کی بیٹ اور اس کی دھڑکن کا پرنٹ انسان کے سامنے آ جاتا ہے، اس دل کا الٹرا ساؤنڈ ہو جاتا ہے، اس کا سائز معلوم کر لیا جاتا ہے۔ یہ دل ہے جس سے خون کی گردش کنٹرول ہوتی ہے، اور خون کا ایک قطرہ لے کے لیبارٹری والے بتا دیتے ہیں کہ خون کے اس ایک قطرے میں کتنے ریڈ سیل ہیں، کتنے وائٹ سیل ہیں، اور کتنی کیا چیز ہے۔ گویا کہ جسمانی اعتبار سے انسان نے اس دل کو سمجھنے کا کافی حد تک حق ادا کر دیا ہے۔ لگتا یہ ہے کہ انسان نے اس دل کے ایک ایک پہلو کو سمجھ لیا، اور سائنس اپنے مشاہدے، اپنے تجربے اور اپنی تحقیق کی بنیاد پر یہ بتا رہی ہے کہ انسانی دل کے اتنے حصے ہوتے ہیں، اتنے وینٹریکل، اتنے آریکل ہوتے ہیں، اتنے والو ہوتے ہیں، اور یہ ایسے پمپ کی طرح کام کرتا ہے، اس کی شریانیں ایسی ہوتی ہیں۔ یہ ساری معلومات آج کتب خانوں کی زینت بنی ہوئی ہیں، لیکن یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے قرآن مجید۔ اور متقی کون ہوتے ہیں؟ جن کے دل میں تقویٰ ہوتا ہے۔ اس دل کا ایک اور پہلو بھی ہے، اور وہ ماز ظاہری اور جسمانی اور فزیکل پہلو نہیں ہے، ایک اور پہلو بھی ہے۔ انسان لفظ محبت بولتے ہیں، انسان لفظ نفرت بولتے ہیں، انسان حسد کا مظاہرہ کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، خلوص رکھتے ہیں، ہمدردی کے جذبات رکھتے ہیں اور تعصب اور کینہ بھی رکھتے ہیں۔ یہ ساری روزمرہ کی گفتگو جس میں یہ اصطلاحات اور الفاظ آتے ہیں، یہ سارے جذبات اور یہ ساری چیزیں کہاں پیدا ہوتی ہیں؟ ہم پوچھتے ہیں کہ فلاں محبت کرتا ہے تو محبت کہاں پیدا ہوتی ہے؟ دل میں پیدا ہوتی ہے۔ نفرت انسان کے دل میں جنم لیتی ہے۔ تعصب، کینہ، بغض اور عناد، ان کا مرکز انسان کا دل ہے، اور اس کے برعکس ہمدردی، اخلاص اور کسی کے دکھ سکھ کو محسوس کرنا اور الفت کے جذبات، یہ بھی انسان کے دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ لیکن آج بھی یہ دل انسان کے لیے اس اعتبار سے ایک مہمہ ہے کہ سائنس کے پاس، ٹیکنالوجی کے پاس، علوم اور کتابوں کی اس وسیع دنیا کے پاس، آئی ٹی کے اس پورے زمانے کے پاس، کمپیوٹر کی دنیا کے پاس کوئی ایسا آلہ، کوئی ایسا علم نہیں ہے جو ناپ تول کے بتا سکے کہ اس دل میں اتنی محبت پائی جاتی ہے، اتنی نفرت پائی جاتی ہے، اتنے لیٹر حسد ہے، اور اتنے کلومیٹر اس میں مخلصانہ جذبات پائے جاتے ہیں۔ نہ ناپا جا سکتا ہے، نہ تولا جا سکتا ہے، حالانکہ اسی انسانی دل کے اندر ایک دنیا آباد ہے اور پتہ کچھ نہیں چلتا۔ وہ جو شاعر نے کہا کہ ہنس ہنس کے نا خدا نے سفینہ ڈبو دیا، ہم حسن اعتبار کے دھوکے میں آ گئے، اور وہ جو شاعر نے کہا کہ بہت شور سنتے تھے پہلو میں دل کا، جو چیرا تو فقط ایک قطرہ خون نکلا، خون کے قطرے اور یہ چھوٹا سا دل، لیکن انسانی وجود کا سب سے اہم عضو ماز اس کا جسمانی پہلو نہیں ہے، اس کا ایک روحانی اور نفسیاتی پہلو ہے، اور انسان کے اندر خون کے ان چند قطروں کے اندر ماز وہ چیزیں نہیں ہوتی کہ جنہیں میڈیکل سائنس پیش کر دیتی ہے، بلکہ انسانی طبیعت، انسانی نفسیات، انسانی مزاج اور انسانی رویوں کا ایک سمندر موجزن ہے۔ مشہور پنجابی صوفی شاعر نے ٹھیک کہا کہ دل دریا، سمندروں ڈونگے، کون دلاں دیاں جانے ہوں، یہ تو سمندر سے بھی زیادہ وسیع اور گہری ایک دنیا ہے، اور اسی کا مقصود اور اسی کی منزل جو ہے وہ تقویٰ ہے۔ اس لیے قرآن مجید کہتا ہے ہدل للمتقین کہ یہ ماز معلومات نہیں ہیں، اس سے جو فائدہ اٹھائیں گے وہی اٹھائیں گے کہ جن کے دل بدل جائیں گے، جن کے دلوں کے اندر تقویٰ ہوگا۔ لہذا پورا قرآن مجید اس تقوی کی طرف بلاتا ہے، اس کی تفصیل بیان کرتا ہے، تقوی کو حاصل کرنے کے ذرائع کا تذکرہ کرتا ہے، اور متقین کے ماڈل، ان کی صفات اور ان کی نشانیوں کا تذکرہ کرتا ہے۔ مگر بات کو آسان بنانے کے لیے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ تقویٰ یہ ہے کہ انسان کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے اور برائی کرنا مشکل ہو جائے۔ اگر کسی کو ایسا دل عطا کیا گیا کہ جس کے دل میں نیکی کی طلب برائی کی طلب پر غالب آ جاتی ہے، جیسا کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نیکی کر کے تجھے خوشی ہو اور گناہ کر کے تجھے افسوس ہو تو سمجھ لے کہ تو مومن ہے۔ اس لیے تقوی کا مقام دل ہے، اور اگر ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں تقویٰ موجود ہے اور قرآن سے ہم فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے دل کا جائزہ لینا چاہیے۔ اگر نیکی کرنا ہمارے لیے آسان ہے، ہمارا دھیان نیکی کی طرف رہتا ہے، ہمارا دل نیکی کی طرف لپکتا ہے، نیکی کا رجوع اور رجحان دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور اگر خدا نخواستہ دل میں برائی کا دھیان زیادہ ہے اور برائی کرنا آسان لگتا ہے، تو اس دل کی فکر کی ضرورت ہے۔ یہ دل بہت اہم ہے، بہت ہی عام ہے، یہ ماز گوشت کا ایک لوتھڑا نہیں ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہے کو پانی سے زنگ لگتا ہے، اور دلوں کا زنگ دور کرنے کا طریقہ آپ نے یہ فرمایا کہ کثرت سے موت کو یاد کیا جائے اور کثرت سے قرآن کی تلاوت کی جائے، تو اس سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے۔ چنانچہ اس قرآن عظیم الشان سے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، جو ایک زندہ معجزہ ہے، اس سے فائدہ اور ہدایت وہی پاتے ہیں جن کے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ اور دلوں کو زنگ سے بچانے کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد رکھا جائے، اور جو موت کو یاد رکھتا ہے اس کا دل اس چکا چوند دنیا میں جس کے نظارے نگاہوں کو خیرہ کر دیتے ہیں، آنکھوں کو لبھا لیتے ہیں، اپنی زلفوں کا اسیر بنا لیتے ہیں، اس دنیا میں ان کا دل نہیں اٹکتا، ان کا دل اس جنت میں اٹکتا ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے دوڑ کر چلنے کی اور مسابقت اختیار کرنے کی دعوت دی ہے، جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ مل جائے تو دنیا اور اس کے سارے ساز و سامان سے بہتر ہے۔ اس لیے سامعین کرام، ہدایت اسے ملتی ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے، اور تقوی کے لیے میں نے عرض کیا کہ ایک ایسا دل جس کے لیے نیکی کرنا آسان ہو جائے اور جس کے لیے برائی کرنا مشکل ہو جائے۔ لیکن یاد رکھیے کہ تقوی ایک انفرادی صفت نہیں ہے۔ اگر ایسا دل مل گیا کہ جس کے لیے نیکی کرنا آسان اور برائی کرنا مشکل ہو جائے، تو ایسے دل کو پھر ایک اجتماعی تقوی کی بھی ضرورت ہے۔ ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسی اجتماعیت، ایک ایسی صحبت، ایک ایسی بستی اور ایک ایسی آبادی جس میں مجموعی طور پر اگر کوئی نیکی کرنا چاہے تو راستے ملتے چلے جائیں، کوئی برائی سے بچنا چاہے تو بچنا ممکن ہو سکے، ورنہ یہ انفرادی تقوی ضائع ہو جاتا ہے۔ کس طرح ضائع ہو جاتا ہے؟ بالکل اس طرح سے ضائع ہو جاتا ہے جیسے سید مودودی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے لٹریچر میں یہ مثال دی ہے کہ ایک تنگ گلی کے اندر اگر لوگوں کا ہجوم اور بڑی تعداد شمال کی طرف جا رہی ہو اور ان کی تعداد بہت زیادہ ہو، اور ایک شخص یہ چاہے کہ ان کو چیر کر ان کے اندر سے راستہ بنا کے ان کی مخالف سمت میں جنوب کی طرف سفر کرے، تو وہ سفر بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ پانی کے بہاؤ کے ساتھ تیرنا آسان ہوتا ہے اور پانی کے بہاؤ کی مخالف سمت تیرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے تقوی کی انفرادی ہی نہیں، ایک اجتماعی شکل بھی اختیار کرنا ضروری ہے۔ ایک ایسے معاشرے کی تشکیل جس میں اگر کوئی نیکی کرنا چاہے تو معاشرہ اور اجتماعیت، تہذیب اور تمدن کے ادارے اس کا ساتھ دیں، ماحول سازگار ہو اور اسے برائی سے بچانے میں اس کی اعانت اور معاونت کریں۔ اس لیے آج ہم نے یہ سمجھا کہ قرآن مجید بلا شبہ ایک عظیم الشان کتاب ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کتاب سے فائدہ وہ اٹھاتے ہیں جن کے دلوں کے اندر تقوی موجود ہوتا ہے، اور تقوی کا مقام دل ہے، اور دل کا ماز جسمانی پہلو نہیں ہوتا، ایک روحانی پہلو بھی ہوتا ہے۔ اور دل کا روحانی پہلو کیا ہے؟ کہ اس میں نیکی کا رجحان غالب آ جائے اور برائی سے نفرت بڑھتی چلی جائے، نیکی کرنا آسان ہو جائے اور برائی کرنا مشکل ہو جائے۔ آخری بات میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا ہوں کہ تقوی کا حتمی معیار کہ جہاں زوف کا، کوتاہی کا امکان ہی نہ رہے اور کوئی عیب ہی نہ ہو، یہ مقام تو مقام نبوت ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا۔ مسلمان امت اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ جناب محمد رسول اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ اس کے بعد یہ یاد رکھنا چاہیے کہ تقوی کی راہ پر جو بھی چلے گا اس سے غلطی کا امکان رہے گا، اور غلطیاں ہوں گی، گناہ ہوں گے، لیکن تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ وہ بار بار، جیسے قرآن مجید نے فرمایا، التائبون لوٹ آنے والے، توبہ کر لینے والے اپنے رب کی طرف پلٹیں گے، اس دل پہ خدا کی رحمت ہو جس دل کی یہ حالت ہوتی ہے۔ ایک بار خطا ہو جاتی ہے، 100 بار ندامت ہوتی ہے۔ لہذا تقوی یہ نہیں ہے کہ کسی ایسے مقام پر پہنچ جائیں جہاں غلطی ہی نہ ہو، غلطیاں تو ہوں گی۔ قرآن اور سنت کے پورے ذخیرے میں متقی کی، مومن کی اور مسلم کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے کہ اس سے کوئی گناہ نہ ہو۔ غلطیاں ہو جائیں گی، گناہ ہو جائیں گے، لیکن ایسا دل جو اپنے رب کی محبت، اس کے ذوق، اس کے شوق، اس کے دھیان، اس کی آرزو اور اس کی جستجو میں جھکا رہتا ہے، ایسا دل کہ جو بار بار پلٹتا ہے اپنے رب کی طرف، غلطی ہو جائے تو پریشان ہوتا ہے اور نیکی ہو تو اسے اپنا کمال نہیں سمجھتا، وہ دل شکر کے جذبات سے لبریز ہو جاتا ہے، اس کا نام تقوی ہے۔ اور یہ تقوی زندگی کے ہر معاملے میں ظاہر ہوتا ہے، اور یہ ایسی خوشبو کا نام ہے جسے پھر قید نہیں کیا جا سکتا۔ ایک ایسی چاندنی ہے کہ جو دور تک اپنی روشنی اور اپنا نور بکھیرتی ہے۔ تقوی موجود ہو تو یاد رکھیں، بورڈ نہیں لگانا پڑتا، یہ دوسرے انسانوں تک اپنے اثرات مرتب کرتا ہے۔ لہذا قرآن مجید ہدایت ہے، رہنمائی ہے جو اپنے دل کو اللہ کے دھیان میں لگا لیتے ہیں، تقوی کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ سب کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔